الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، صدق الله العظيم. الله صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ہم ظالموں کو ان کے کمائے ہوئے اعمال کی وجہ سے ایک دوسرے پر مسلط کر دیتے ہیں. سورہ الانعام کی 129 نمبر آیت. جیسے پچھلی آیت میں 128 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو مخاطب کر کے یہ کہا کہ تم دنیا کے اندر جو اللہ کے راستے سے روکتے رہے، یعنی مفہوم ہے نا آیات کا، اس کے متعلق اقرار کرایا گیا ان سے، جنوں سے بھی انسانوں سے بھی، کیونکہ انسانوں میں بھی وہ ایک گروہ ہے جو کہ گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اور جنوں میں بھی ایک گروہ ہے. تو ان کے متعلق بات ہوئی اور یہ کمیونیکیشن ذکر ہوئی ان آیات میں، پچھلی آیت میں، کہ ہمارے پردگار ہم ایک دوسرے سے خوب مزے دیتے رہے ہیں اور اب وہ مدت ختم ہو گئی. تو انسان اور جن آپس میں کیسے انٹریکٹ کرتے ہیں، کیسے ایک دوسرے فائدے لیتے ہیں، اس کا تذکرہ ہوا. اسی کو لاسٹ سیشن میں، اس سے پچھلے سیشن میں ایکسپلین کیا گیا کہ کیسے انٹریکٹ کرتے ہیں اور کیا فائدے لیتے ہیں عام طور پہ، یعنی کہ گمراہ کرنے کے حوالے سے خاص طور پر. اسی کے تحت لاسٹ سیٹنگ میں دجال کے متعلق تھوڑی بات ہوئی، اور کیونکہ دجال بھی شیطانی قوتوں کو استعمال کرے گا اور وہ کس طرح انسانوں کو گمراہ کرے گا، اس کے متعلق تھوڑی گفتگو ہوئی. اب اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالی نے یہ ذکر کیا کہ جس طرح جنوں اور انسانوں جنہوں نے ایک دوسرے فائدے لیے اور لوگوں کو گمراہ کیا، گمراہی پھیلائی دنیا کے اندر، تو جس طرح ان کو جہنم میں اکٹھا کر دیا جائے گا اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اصول پھر یہاں ذکر کیا اس آیت کا کہ اسی طرح ہم ظالموں کو ان کے کمائے ہوئے اعمال کی وجہ سے ایک دوسرے مسلط کر دیتے ہیں. تو ایک اللہ تعالیٰ نے اصول ذکر کر دیا کہ یہ جو ظالم ہوتے ہیں نا، ایک دوسرے میں مسلط ہو جاتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے، کیوں قرآن پاک اصول و ضوابط بھی ذکر کرتا ہے دنیا کے، کہ دنیا کن اصولوں پہ چل رہی ہے. اور قرآن سے ہدایت لینے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ انسان ان اصولوں کو سمجھے. قرآن اگر اس نظریے سے قرآن کو نہ پڑھا جائے یا نہ دیکھا جائے تو انسان کئی بار یہ سمجھتا ہے قرآن ایک پاس کی کوئی سٹوری سناتا ہے، قوموں کے تذکرے ہیں، یہ فیوچر کی کچھ خبریں دیتا ہے. پریکٹیکل لائف میں ان پریزنٹ کیا کرنا ہے، شاید اس کا تذکرہ قرآن میں نہیں ہے، کئی بار یہ غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے. حالانکہ ماضی کے قصوں سے اور فیوچر کی خبروں سے مقصود یہ ہے کہ انسان کا حال پریزنٹ درست ہو جائے، اس کے عمل درست ہو جائے، اس کے ایکٹس درست ہو جائے. یعنی کہ ایکچوئل لائف تو یہ پریکٹیکل لائف ہے، یہ حال ہے، پریزنٹ ہے، جس پہ فیوچر کے ریزلٹس ڈیپینڈنٹ ہے. تو جس پہ فیوچر کے ریزلٹس ڈیپینڈنٹ ہے، ماضی کی خبروں سے فائدہ اٹھانے سے انسان کا پریزنٹ درست ہوتا ہے اور جس سے فیوچر کے ریزلٹ بہتر ہو جائیں گے. تو یہ بہت اہم چیز ہے کہ اپروچ قرآن کو پڑھنے کی کیا ہو. اپروچ یہ ہو کہ میرا حال درست ہو جائے، ابھی جو میں اس وقت جو سن رہا ہوں، پڑھ رہا ہوں، میری پریزنٹ آج کا دن درست ہونا چاہیے اور ہر آج اس کی زندگی بنا دے. یعنی کہ آج اور ابھی میں کیا کر رہا ہوں، ہر وقت اگر انسان یہ سوچے تو ایٹ دا اینڈ کیا ہوگا، ایک اعمال نامہ تیار ہوگا جو کہ اس کی ڈیٹس پہ مشتمل ہوگا. اور اگر اس نے غور کیا ہوگا کہ میرا ہر وقت ہر سیکنڈ درست ہو جائے، تو اوور آل پوری لائف اس کی درست ہو جائے گی. یہ ہے اپروچ زندگی کو درست کرنے کا. क्योंकि होता क्या है, कई बार इंसान फ्यूचर को एड्रेस कर रहा होता है कि कल से मैं सही होऊंगा, कल मैं अच्छा होऊंगा, कल अपने आप में इंप्रूव करूंगा, और वो कल कभी नहीं आती। और इंसान प्रोक्रेस्टिनेट करता रहता है, टालता रहता है, बातों को पोस्टपोन करता रहता है, एक इंसान की कमजोरी है। तो अप्रोच क्या रखें कि अभी सही हो, ये वक्त। इसीलिए इल्म को बाज उलमा ने और अल्लाह वाले ने यूं डिफाइन किया कि इल्म क्या है कि इंसान को उस ये पता चल जाए कि इस वक्त, इस सेकंड में, इस हालत के अंदर अल्लाह ताला मुझसे क्या चाहते हैं, ये है। और यही मकसद कुरान पढ़ने से। क्या मतलब कि मैं अब घर के अंदर एंटर हो रहा हूं, मुझे कैसे एंटर होना है, स्माइलिंग फेस के साथ, ये सुन्नत है। जो हुआ दिन में हुआ, मैंने जब बीवी बच्चों से इंटरेक्ट करना, स्माइलिंग फेस के साथ इंटरेक्ट करना, कोई डिस्कशन अपनी टेंशन से आते नहीं शुरू कर दे। फिर उसके बाद अपनी हाइजीन का ख्याल करना। आप सल्लल्लाहु घर में आते थे पहले मिसवाक करते थे कि बीवी बच्चों के पास जाना है तो हाइजीन का ख्याल करना। ये सिलसिला जिंदगी सीखना, इसके एटिकेट्स भी, उसके डूज एंड डोंट्स। एटिकेट्स कहीं पर इग्नोर हो जाते हैं और डूज एंड डोंट्स में इंसान चला जाता है कि बस नमाज पढ़नी चाहिए और ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। और इन बिटवीन जो एटिकेट्स होते हैं वो इंप्रूव नहीं कर रहा होता, हालांकि वो जिंदगी के बहुत मेजर पार्ट होते हैं। और वो दीनत का है कि मेहमान आए उससे कैसे ट्रैक्ट करना है, उसको कैसे ख्याल करना है, उसको बोझ नहीं समझना, वो अपना रिस्क साथ लेके आता है। कभी ये नहीं सोचता कि वो आ रहा है, बार बार आ रहा है, क्योंकि कई लोगों की मेहमानवाजी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि मेजर सिटी पे होते हैं, उनके मिलने वाले गांव में, देहातों में होते हैं, दूसरे सिटीज में होते हैं, तो मेजर सिटी आना जाना लगा रहता है क्योंकि काम होते हैं मेजर सिटी। तो कई बार इंसान बोझ फील करता है कि क्यों बार बार आ रहे हैं, या ये तो बहुत एक्सपेंडिचर हमारा बढ़ा रहे हैं। तो ये सारी बातें, ये इसका मतलब है वो अभी दीन को समझा नहीं, वो जिस साथ लेके आता है सवाब वाजे दुआयात में। तो इस तरह से दीन को सीखना, अपने हाल को इंप्रूव करना, प्रेजेंट को इंप्रूव करना, ये है रिकमेंडेशन। इस तरह से कुरान हदीस की अप्रोच कर, अगर ये अप्रोच नहीं होगी ना तो इंसान माजी की दास्तानें समझेगा या फ्यूचर की खबरें समझेगा और प्रैक्टिकल लाइफ में उसे निकाल देगा, और यही हो रहा है। इसी वजह से इसको पोस्टपोन किया जाता है, इसी वजह से इसको प्रायोरिटाइज नहीं किया जाता, यानी कि कोई ढकी छुपी बात नहीं है, अनयूजुअल बात नहीं है, मुआशरे की नॉर्म है कि सारी उम्र गुजर जाती है, किसी से पूछा जाए या सोचा जाए कि जी कुरान पढ़ लिया, उसका तर्जमा, उसकी मीनिंग, उसकी डिटेल्स, इसी तरह एटिकेट्स जो दीन का सीख लिए, तो शायद बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने एक बार सीखा होगा। प्रैक्टिकलिटी तो और बात है, क्योंकि एक बार सीखने से थोड़ी प्रैक्टिकल लाइफ में आता है, वो तो रिमाइंडर, सुनते रहना, सुनते रहना, सुनते रहना, सुनते रहना, तब जाके कहीं इंसान के रिफ्लेक्सेस में कोई बात शामिल होती है। रिफ्लेक्स और चीज होती है, रिफ्लेक्स होती है डेली, कई बार एक काम करे तब रिफ्लेक्स में आती है। कोई इंसान गाड़ी चलाना छोड़ दे कुछ हद से बाद, ड्राइविंग सीट पे बैठेगा, वो समझेगा शायद कि मुझे कोई चीज मिस कर गया, कोई चीज भूल गया, यानी कि वो ड्राइविंग जो उसने आम सी चीज है। तो इसी तरह जिंदगी के हर पहलू में अगर वो चीज किसी चीज से कट ऑफ हो जाएगा तो वो उसके रिफ्लेक्सेस से निकल जाएगी, रिफ्लेक्सेस से निकलेगी तो वो उस पर एक्ट एक्चुअली नहीं कर रहा होगा, शायद उसे पता हो। तो एक्ट में लाने के लिए रिफ्लेक्सेस में लाना होता है, रिफ्लेक्सेस में लाने के लिए उसकी रेपिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बार भी जब नहीं हुआ तो रेपिटेशन तो बहुत दूर की बात है, तो इसलिए रिफ्लेक्सेस में नहीं है, इसलिए मुआशरे में नजर नहीं आता, दीन की रूह नजर नहीं आती। यहां पे मैं तस्कर कर दूं, क्यामत की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ निशानियां बताएंगे, और एक उनमें निशानी क्या है वो ये है कि एक दौर आएगा, मफहूम है कि जब मुसलमान नाम के मुसलमान रह जाएंगे, इन मुसलमान होंगे, उलमन उसकी तशरीह में ये भी लिखा कि इसका मतलब है कि मुसलमान नाम के भी होंगे, वो जिंदगी में बींग मुस्लिम गुजार रहे होंगे, अपनी तरफ से मुसलमानों की शायद जमातें भी हों, उनकी तहरीकें भी हों, सब कुछ हो, लेकिन वो नाम का सब कुछ होगा, प्रैक्टिकलिटी कुछ नहीं होगी। प्रैक्टिकलिटी से क्या मुराद है वो मैं आगे एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं। फिर कहा कि कुरान होगा लेकिन वो सिर्फ जाहिर में तलावत की हद। और फिर तीसरा क्या, क्या मस्जिदें भरी होंगी, یعنی کہ اس حدیث پاک میں یہ نہیں کہا کہ مسجدیں خالی ہو جائیں گی، بلکہ کہا کہ مسجدیں بھری ہوں گی لیکن ہدایت نہیں ہوگی. سوچیں اس چیز کو کہ مسجدیں یہ بھری ہوں گی، یہ نشانی اس دور کی بتائی، یہ نہیں کہ مسجدیں خالی ہوں گی. اس کا مطلب ہے، اس سے ایک مفہوم یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ دین جو کہا نام کا رہ جائے گا اور مسجدیں بھری ہوں گی، تو کہیں وہی دور تو نہیں آ گیا کہ مسجدیں بھری ہوں، انسان اپنا کو نمازی سمجھے اور پھر پریکٹیکل لائف میں اس کے اسلام نہ ہو، یہ نشان دی گئی. تو یہ بات بتائی جا رہی ہے، پریکٹیکلٹی اور چیز ریفلیکسز کے اندر، اخلاق ریفلیکسز کے اندر ہو، معاف کرنا ریفلیکسز کے اندر ہو، دوسرے کے ساتھ رحم دلی کرنا ریفلیکسز میں ہو، اچھا گمان کرنا ریفلیکسز میں ہو. کسی نے کچھ کر دیا تو فوراً سوچے کہ ہو سکتا ہے یہ کچھ اور سمجھ رہا ہوں، یہ ہوتا ہے اچھا گمان. معاشرے کا فیرز دینا ریفلیکسز میں ہو، یہ وہ معاشرہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پروڈیوس کیا. صرف نمازی بن جانا، صرف قرآن کا قاری بن جانا، یہ مقصود اصلی نہیں ہے، یہ پارٹ ہے، مقصود اصلی نہیں ہے، یعنی کہ یہ ایکچوئل گول نہیں ہے. نماز سے وہ اللہ والا پروڈیوس کرنا مقصود ہے کہ جس کے اندر سب صفات. تو وہ اب ڈسکشن کیوں کی جا رہی، اس لیے تاکہ ہم روٹ کاز تک جا سکے کہ کیوں ایسے لوگ نہیں پروڈیوس ہو رہے. اس لیے نہیں ہو رہے کیونکہ ڈسکشن ظاہر تک ہیں، نماز روزے زکات حج تک ہیں کئی بار، اور اگر اخلاقیات کی بھی ڈسکشن ہوتی ہیں تو اتنی فریکوینٹ نہیں ہوتی کہ انسان پھر سکسس میں آ جائے، انسان کی زندگی کا پارٹ بن جائے، اس کا حال درست ہو جائے. یہ عام طور پہ نہیں ہو رہا، اس لیے لوگ ہیں ہی نہیں. معاشرہ ہے مسلمانوں کا، مسلم کنٹری ہے، مسلمانوں کی کنٹری کے سام مسلمان لکھا ہوا ہے، لیکن اس کی ایکٹ، اس کے اندر بےمانی، اس کے اندر کرپشن اپنے عروج پر. تو یہ نشان دے گی. تو بات یہ کی جا رہی ہے کہ اصول ذکر ہوتے ہیں قرآن پاک، اصول ذکر ہوتے ہیں کہ جو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے گائیڈنس ہوتے ہیں، اور ان اصولوں کو اگر سامنے رکھے تو اپنے حال کو درست کیا جا سکتا ہے، ورنہ انسان یہ ماضی کی داستانیں اور فیوچر کی خبروں تک اس کو محدود کر دیتا ہے اور اپنی زندگی کو چینج نہیں کرتا. ابھی سائٹ مبارکہ میں بھی یہی تذکرہ ہے کہ اصول ذکر کر دیا، پیچھے ذکر کیا کہ یہ قیامت کے دن ہوگا، اب یہاں میں اصول ذکر کیا کہ ہم ظالموں کو ان کے عملوں کی وجہ سے ایک دوسرے میں مسلط کر دیتے ہیں، یہ اصول ہے. اب اس کی تشریحات کیا ہیں، کیا مطلب اس بات کا، تو پھر صحابہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بتائیں. ایک مطلب تو یہ ہے کہ جس قیامت کے دن جو گروپس بنیں گے نا، وہ اسی طرح بنیں گے، وہ قوموں کی بیس پہ نہیں بنیں گے، وہ نسلوں کی بیس پہ نہیں بنیں گے، وہ رنگت کی بیس پہ نہیں بنیں گے، وہ بنیں گے اس بیس پہ کہ کون کیا کر کے آیا، وہ مشرق سے ہو یا مغرب سے، شمال سے ہو جنوب سے، گروپس بن جائیں گے کہ یہ ہے. ایک ہی خاندان کے لوگ سیپریٹ ہو جائیں گے، بھائی بھائی سیپریٹ ہو جائیں گے، بچے والدین سیپریٹ ہو سکتے ہیں اگر عمل ان کے آفس میں میچ نہیں کر. تو کون باعمل ہے، کون بے عمل ہے، اس پہ گروپس بنیں گے. اور دوسرا یہ کہ دنیا میں بھی ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر کیا ہوتا ہے کہ دوستیاں کس سے ہوتی ہیں، اپنے جیسے لوگوں سے. ریکمینڈیشن بھی ہے کہ دوستیاں کرو کیونکہ اس کا رنگ چڑھتا ہے آپ، یعنی اچھے لوگوں سے دوستی کرو، اس کا رنگ آپ پہ چڑھے گا، آپ کے ایکٹس میں نظر آئے گا، جس کے ساتھ بیٹھو گے اس کی پرسنالٹی آپ کے ایکٹس میں نظر آنی شروع ہو جائے گی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا ریکمینڈ کیا قرآن میں کہ اگر تقویٰ چاہتے ہو، اللہ کا تعلق اور محبت چاہتے ہو، تو ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھو جن کے اندر یہ پرسنالٹی پروڈکشن کا اصول ہے. یہ بھی آج کل لیک کر رہا ہے، اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ کیا کہ پرسنالٹی کیسے بنتی ہے، میری ایک پرسنالٹی ہے، ہم سب کی ایک پرسنالٹی ہے. پرسنالٹی نام ہوتے ہیں ہیبٹس کا، جو میں نے کہا ریفلیکسز ہوتے ہیں. وہ ریفلیکسز اور ہیبٹس کیسے بنتے ہیں، ایک ہے علم پہ کہ انسان پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، اس کے نالج میں اضافہ ہوتا ہے، یہ ایک پارٹ ہے. اس سے اگلا اور غالباً میجر پارٹ جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جن کے ساتھ بیٹھتے ویسی پرسنالٹی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ریکمینڈ کر رہے ہیں کہ تمہیں پرسنالٹی ویسی چاہیے تو ان کے ساتھ بیٹھو. دنیا میں یہی اصول کہا فرمایا، آپ کوئی موٹیویشنل ٹاک اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں کیا کہا جائے گا کہ آپ کو اگر شارٹیسٹ راستہ چاہیے ایسے بننے کا جو بھی ذکر ہو، تو ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دیں، ایسے لوگوں سے تعلق بنا دیں. آپ کو اچھا بزنس مین بننا ہے، آپ اچھے بزنس مین کے ساتھ بیٹھیں. آپ کو اچھا ڈاکٹر بننا ہے، ڈاکٹرز کے ساتھ بیٹھیں. آپ کو انجینئر بننا ہے، انجینئر کے ساتھ بیٹھیں. جو آپ کو بننا ہے نا آپ ایم ڈٹرمن کریں اور ویسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دیں, خود بخود آپ ویسے بننا شروع ہو جائیں گے پیسیولی. تو ایکٹیولی علم حاصل کرنا, پیسیولی ان کے ساتھ بیٹھ جانا, یہ دونوں پارٹ ہیں پرسنالٹی پروڈکشن کا, اس کے بغیر نہیں ہوتے. اب اس دور میں کیا مسئلہ, علم کا جو حال ہے وہ ذکر کر دیا کہ بالکل پرائیورٹائزیشن میں آخر میں اس چیز کا علم حاصل کرنا, اور پرسنالٹی کے ساتھ بیٹھنا یہ اس کا تو غالباً سوچ ہی نہیں ہے, یہ ایمز میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے ساتھ بیٹھو. اب آبویسلی اسی حدیث پاک کے اندر آگے یہ بھی نشانی ذکر کی کہ ایسے لوگ کم ہو جائیں گے, جو نیک لوگ ہوں گے وہ کم ہو جائیں گے. تو اب اگر وہ دور آ گیا کہ نیک لوگ کم ہو گئے, ایسے لوگ کم ہیں کہ جو ان کے پاس بیٹھنے سے اللہ کا تعلق ملتا ہے, تو ڈھونڈے ڈھونڈے, سفر کرے, تلاش کرے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پڑھ پڑھ, وہ بھی ایسے دور میں تھے جب اللہ والے کم ہو گئے تھے. عیسائی دور کی بات کرو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف فرما ہونے نبوت سے پہلے کی بات کرو, اس دور میں تھے جب صحیح مذہب کون سا تھا, عیسائی, اور صحیح عیسائی جو تھے وہ کم ہو گئے تھے, شرک شروع ہو گئے تھے. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک آتش پرست گھرانے سے تھے, آگ کو پوجنے والے, لیکن ان کے اندر طلب پیدا ہوئی. انہوں نے کسی مختصر کر رہا ہوں واقعی کو, عیسائی کو دیکھا, چرچ کو دیکھا, وہاں عیسائی کی تبلیغ ہو رہی تھی, انہیں وہ امپریس کر گئے کہ صحیح راستہ تو یہ ہے. تو انہوں نے صحیح پادری کی تلاش شروع کر دی. لمبا واقعہ ہے, وہ ایک کے پاس گئے, وہ فوت ہو گئے, تو ان سے پوچھا اب کون ہے, انہوں نے کہا فلاں جگہ پہ. وہ سفر کر کے وہاں گئے, سفر ٹریول کر کے وہاں گئے, زندگی کا پارٹ وہاں گزارا. پھر وہ فوت ہونے لگے, پوچھا اب کون ہے, انہوں نے کہا وہ ہے, وہ وہاں چلے گئے. انہوں نے کہا اب کون ہے, انہوں نے کہا اب کوئی نہیں ہے, اب آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے ان کی تلاش, اور وہ ان نشانی بتا دی, یہاں ایسی ایسی جگہوں پہ آئیں گے, مدینہ منورہ میں آئیں گے. انہوں نے اس تلاش میں وہاں پہنچ گئے, حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے تشریف لائے تو انہوں نے اسلام قبول کر دیا, ایمان لے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہوتی ہے طلب. تو طلب تو پیدا کرے نا, دیکھیں ایک ریئلائزیشن, دنیا ہے کیا, ریئلائز تو کرے یہ کیا ہے, یہ جو کام کی جہنم ہے, قیامت ہے, حساب کتاب ہونا ہے, تو ریئلائز کرے کس بیسس پہ ہونا ہے, اس عمل کی بیسس پہ. عمل کی امپرومنٹ کیسے ہوتی ہے جو ذکر ہو رہا ہے, پرسنالٹیز کیسے بنتی ہیں, اس کے لیے دو پارٹس ہیں, علم اور ایسی پرسنالٹیز کے پاس بیٹھنا, علم کے لیے وقت نکالنا اور پرسنالٹیز کو ڈھونڈنے اور ان کے ساتھ بیٹھنے. یہ ہے روڈ میپ جن آخر کی تیاری کر. آخر پہ صرف ایمان لے آنا ہی کافی نہیں ہے, آخر کی تیاری ضروری ہے, کیونکہ یہ بھی آیات گزر گئی کہ جب اللہ تعالیٰ کو اس کو ہدایت ملتی ہے, اس کے سینے میں ایک نور آتا ہے, اور جب نور آتا ہے وہ آخرت کی تیاری میں لگ جاتا ہے, آخرت کی فکر پیدا ہو جاتی ہے. صرف آخرت پہ ایمان, یہ تو فرسٹ اسٹیپ ہے, اس کے بعد آخرت کی تیاری اگلی چیز ہوتی ہے. آخرت کی تیاری کیا ہوتی ہے, وہ یہ کہ انسان اس پوری ایفرٹ سے گزرے. صرف یہ کہنا کہ میں آخرت کی تیاری کر رہا ہوں, میں آخرت پہ ایمان رکھتا ہوں, کہنے سے نہیں ہوگا. جب تک وہ علم نہ حاصل کرے, جب تک وہ ایسی پرسنالٹیز کو تلاش کر کے ان کے پاس بیٹھے نہ, نہیں مانا جائے گا کہ وہ آخرت کی تیاری کر رہا ہے. یہ روڈ میپ سمجھے, اس کی بہت لیک آف انڈرسٹینڈنگ ہے, اس کی وجہ سے پرسنالٹی پروڈیوس ہی نہیں ہوتی. بس دعوے رہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسلام کا بس نام رہ جائے گا, دعوے رہ جائیں گے, وہی دور. تو دنیا کے اندر بھی ایسی پرسنالٹیز ڈھونڈے, تو دنیا کے اندر بھی یہ کہا کہ ایک انعام مل جاتا ہے اچھے لوگوں کو, کہ ان کو اچھے لوگوں کی صحبت مل جاتی ہے, کمپنی مل جاتی ہے. تو یہ دنیا کا انعام ہے اللہ تعالیٰ, اور برے لوگ برے لوگوں کو آپ کرتے ہیں اور ان کا ایک گروپ بن جاتا ہے. تو یہ بھی ایک آیت مبارکہ کا مفہوم لیا گیا, اور ایک اگلا مفہوم یہ لیا گیا کہ جب کوئی حاکم برا ہو, ظالم ہو, تو اس کی جو ٹیم ہے نا وہ بھی ظالموں پہ مشتمل ہو جاتی ہے. وہ کچھ کرنا بھی چاہے نا, کبھی خیال ہے اچھا اس کو کر ہی نہیں سکتا, کیونکہ سائڈ ٹیم ہی ایسی ہوتی, تو ظالم ظالم کے ساتھ مل جاتا ہے. اور اگر ایک معنی یہ کیا گیا کہ اگر عوام ظالم ہو تو ان پہ ظالم حکمران مسلط کر دیا جاتا ہے, اب خود سوچیں کہ جب رونا کہ قرآن ظالم ہے, دنیا میں یہ ہو گیا, دنیا میں وہ ہو گیا, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ظلم صرف یہ نہیں ہوتا کہ کسی کو قتل کر دینا, حدیث پاک میں کہا کہ نماز چھوڑنا بھی ظلم ہے. تو کتنے لوگ ہیں جو نماز چھوڑ رہے ہیں, ایک بلک پاپولیشن. پھر اس کے علاوہ گھروں کے اندر ظلم, میاں بیوی کے ظلم, تو عام اس کو ظلم سمجھا ہی نہیں, غالب بن جاتا. بیوی سے چیخ کے بات کرنے کو ظلم نہیں سمجھا جاتا, بیوی شوہر سے بدتمیزی سے بات کرنے کو ظلم نہیں سمجھتی. یہ ظلم تو عام ہے, ہر گھر کی کہانی تقریبا. پھر ساس بہو کو ظلم کرتی ہے, اس کو ظلم نہیں سمجھا جاتا. بہو یا بچہ اپنی پیالدین سے جب بدتمیزی کرتا ہے, اس کو ظلم نہیں سمجھا جاتا. تو جب گھر گھر میں ظلم ہو, تو باہر سے اگر کوئی ظالم مسلط ہو, اس پہ کیا شکوہ ہے؟ یہ صاف حدیث منشن ہے, اس پہ کوئی یہ کنایوں میں بات نہیں کی گئی, اشاروں میں بات نہیں کی. صاف ہے کہ اگر ظالم ہوں گی عوام, ظالم حکمران ہوں گا. اور ایک اور مفہوم, ایک اور حدیث سے یہ لیا گیا کہ اگر کوئی ظالم کا ساتھ دے تو اس پہ ظالم مسلط کر دیا جائے. اور یہ بھی دنیا کا اصول ہوتا کیا دنیا کے اندر, کئی بار انسان ظالم کو نہیں روکتا, یہ بھی ایکچولی ایک ظلم کی فارم ہوتی ہے. کوئی ظلم کرو اسے نہ روکو, یہ بھی ظلم کی فارم ہوتی ہے. ہوتا کیا ہے, جب وہ ظلم کو نہیں روکا تو وہی ظالم اس پہ مسلط کر دیا جاتا, کہ نہیں روکا وہی تم پہ مسلط. تو اپنی طرف سے کوشش کرنا برائی کو روکے, ظلم کو روکے. کیا کیا فارمز ہیں اس کے پاس؟ انسان کے پاس تین فارمز ہوتی ہیں, ایک زبان ہوتی ہے, ایک قلم ہوتا ہے, ایک ہاتھ سے روکنا ہوتا ہے. تو ہاتھ سے روکنا تو خاص مواقع پہ ہی ہوتا ہے, زیادہ انسان کے پاس ایک طریقہ ہوتا ہے وہ زبان اور قلم ہوتا ہے. انسان زبان سے بول کے روک سکتا ہے, تقریر کر کے روک سکتا ہے, بیان کر کے روک سکتا ہے, سمجھا کے روک سکتا ہے. یہ پورا ایک طریقہ ہے بات کرنے کا, یعنی کہ ظلم کو روکنے کا. اور قلم اس کے پاس ہے, وہ قلم استعمال نہیں کرتا. کتنے پڑھے لکھے لوگ اس وقت معاشرے میں موجود ہیں, مسلمان معاشرے میں کتنے لوگ لکھتے ہیں؟ شاید کوئی ہوئی وقت کو ضائع کریں گے, لکھیں گے نہیں. حالانکہ کیپیبلٹی موجود ہے, وہ کتنی کالم لکھ سکتے ہیں, کتنے لوگ کتابیں لکھ سکتے ہیں, لیکن اپنی انرجی اس کو ویسٹ کریں گے, اس پہ کبھی نہیں ہمت کریں گے. اس کو ثواب سمجھ کے, ایک ذمہ داری سمجھ کے ادا کرنا چاہیے. کہ کئی بار انسان پڑھ کے انسان اثر لے لیتے, سن کے بعد اثر لے لیتے. تو اگر یہ نہیں کر رہا تو وہ رول پلے نہیں کر رہا, رول پلے نہیں کر رہا تو ظالم مسلط ہوگا, ظالم مسلط ہوگا, ظلم عام ہوگا معاشرے میں, تو وہ اس کو صحیح نہیں. اور اسی میں یہ بھی ہے کہ کئی بار یہ ہوتا ہے کہ انسان فیملی پریشر, سوشل پریشر, ان پریشر کی وجہ سے ہمیں رکا ہوتا کہ جی ماحول ایسا ہے, معاشرہ ایسا ہے, تو یہ کیسے کروں, شادی کا موقع ہے, فیملی کا پریشر ہے, نہیں رسوم تو کرنی پڑیں گی, رسومات تو کرنی پڑیں گی, کیا ہوگا. یہ بھی ایک طرح کا ظلم کو وہ نہیں روک رہا, اس کے پاس اپرچونٹی تھی, وہ خود باپ تھا, ڈیسیژن میکر تھا, وہ خود دلہا تھا, ڈیسیژن میکر تھا, اس نے نہیں اس پار کو یوز کیا, اس اپرچونٹی کو یوز کیا. اور وہ چاہتا ہے معاشرے سے ناانصافیاں ختم ہو, وہ چاہتا ہے معاشرے سے یہ امبیلنس ختم ہو, جو غریب امیر کا فرق ختم ہو. تو جب اس کے پاس اپرچونٹی تھی کہ وہ شادی کو سادہ کرتا, سادگی سے یہ مراد نہیں کہ بالکل وہ پیسے خرچ نہ کرتا, جائز مقامات پر خرچ کرتا, دعوت کرتا, خرچ کرتا, اصل تو یہ تھا. اگر اس کے پاس ہے اصل تو تھے جو فضول رسومات ہیں اس کو ختم کرتا, جہیز کو نہ لیتا, وہ کہتا نہ نہیں چاہیے مجھے. تو اگر وہ نہیں کر رہا تو کیسے وہ یہ سمجھتا ہے کہ جب اس کی بیٹی بڑی ہوگی تو اس سے جہیز کی ڈیمانڈ نہیں ہوگی. تو یہ ہے کہ جب ظلم کو نہیں روک رہا تو ظلم اس پہ مسلط کر دیا جاتا. اور یہ کتنا کامن ہے کہ بالکل ہمتیں جواب دے جاتی ہیں جب اپنی باری آتی ہے. کتنے درسے قرآن اٹینڈ کرنے والے, کتنے دیندار بظاہر, لیکن جب پریکٹیکل لائف میں یہ پریشر آتے ہیں تو وہ جواب دے دیتے کہ نہیں اس کو نہیں ہم شہر سکتے. تو ظلم کیسے ختم ہوگا؟ خود کو سوال کرے, کون ختم کرے گا؟ باہر سے آ کے ختم کرے گا؟ اس سوسائٹی خود ہی کچھ نہیں اپنا رول پلے کر رہی تو کون آگے سٹیپ کرے گا؟ ٹھیک ہے تھوڑی تکلیف سہنی پڑ جاتی ہے, کوئی بات سننی پڑ جاتی ہے, تو یہی تو اجر ملتے ہیں. وہ جب صبر کی آیت آتی ہے اس کو کیوں وہ صرف جنگ تک محدود کرتا ہے کہ وہاں صبر کرنا ہے؟ وہ یہ بھی صبر کرنے کے مواقع ہوتے ہیں, یہ بھی اللہ کے قرب پانے کے مواقع ہوتے ہیں. قرب صرف نماز تک محدود نہیں ہے. جب کسی کی بات سہ کے انسان صبر کر لیتا ہے اور معاشرے کے ظلم کو ختم کرتا ہے تو یہ بھی اس کے درجات بلند کرتا ہے, اور اس کو نہیں پتا یہ وہ اس کو درجات دے دے جو اس کی نماز نہ دے, جو اس کی راتوں کو اٹھنا نہ دے. کیونکہ اس نے سوسائٹی میں ظلم کو ختم کرنے کی ایفرٹ کی, اور اس سے اگر کسی ایک فرد کا بھی دل بدل گیا یا کسی کا بھی نہ بدلا تو اس کو تو اللہ تعالیٰ مقام دیں گی اس ایفرٹ پہ. کیوں یہ بھی لوگ سوچتے ہیں, عام طور پہ سوچ پیدا ہوتی ہے کہ میرے کرنے سے کیا ہوگا, جب اتنی پاپولیشن کروڑوں بندہ کچھ نہیں کر رہا میرے کرنے سے کیا ہوگا؟ نہیں, یہی سوچ غلط ہے. میرے کرنے سے سب کچھ ہوگا یہ سب ہر انسان سوچ, میرے بولنے سے ہی ہوگا, میرے لکھنے سے ہی ہوگا, میرے کرنے سے ہی ہوگا. ہر بندہ یہی سوچ لے کے آئے, چند لوگ بھی ہوں تو بدلتا ہے معاشرہ. خود نوٹ کر لیں, کبھی کر کے دیکھ, ہوتا کیا ہے یوزل میں بتا رہا ہوں. ایک انسان ہمت کرتا ہے, کوئی نہ کوئی اس کو دیکھ لیتا ہے کہ اس نے ہمت کی تو میں کیوں نہیں کر سکتا. تو بارش کا پہلا قطرہ بن جاتا ہے, اگلا بندہ ہمت کرنے والا بن جاتا ہے. وہ نسل نہ کرے اگلی نسل تیار ہو جاتا ہے. اس کے بچے نے دیکھا کہ میرے باپ نے ہمت کی تھی, وہ تیار ہو جاتا ہے کہ میں بھی آگے ہمت کروں گا, وہ اگلی نسل میں کوئی ہمت کرنے والا بن جاتا. یہ نہیں ہوتا کہ اس کا کوئی رزلٹ نہ آئے. عام طور پر اللہ تعالیٰ رزلٹ قربانیوں کے دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انیشل دور کو دیکھ لے, کوئی نہیں سنتا تھا بات, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے تھے, آنے والی نسلیں ہو سکتے سن لیں. تو یہ بھی ہوتا ہے, آج کا ایک ٹیبل 40 سال بعد رنگ لاتا ہے, 100 سال بعد رنگ لاتا ہے. آج کا لکھا ہوا مضمون کسی کو کوئی اثر نہ کرے, آج کی ہوئی تقریر کسی کو یہ کوئی اثر نہ کرے, لیکن ہو سکتا ہے وہ آواز کسی کی کانوں میں 50 سال بعد پڑے, وہ لکھا ہوا مضمون کسی کے پاس 50 سال بعد پہنچے اور اس کا دل بدل جائے اور وہ دنیا میں انقلاب برپا کر. یہ ہوا ہے. اس وقت بہت جو دنیا میں چینجز ہیں وہ 100-200 سال پہلے والے لوگوں کی ایفرٹ سے تھی, اور اس وقت ان کے سامنے 2 لوگ بیٹھے ہوتے تھے, 3 لوگ بیٹھے ہوتے تھے, وہ ان پہ ایفرٹ کر رہے تھے, انہی میں سے ایک بندہ اٹھا اور اس نے پوری دنیا کے نقشہ بدل دیا. تو یہ سمجھے اس کی ذمہ داری لے, یہ جرم ہے, یہ گناہ ہے, گناہ ذمہ داری نہ لینا. ہم پہ معاشرتی ذمہ داریاں بھی ہیں, ہم پہ یہ ذمہ داری بھی ہے, میں پر جو اللہ نے نعمت دی اس کو آگے بانٹوں. اگر علم کی نعمت ہے بانٹوں, اگر مال کی نعمت ہے بانٹوں, اگر جو اللہ تعالی نے مجھے نعمت دی ہے اس کو آگے تقسیم کروں, معاشرے کے لیے بینیفیشل بناؤں, ورنہ ظلم نہیں ختم ہوگا, ورنہ معاشرے میں کوئی چینج نہیں آئے گی, ورنہ مایوسی پھیلے گی. مسلمان اور وہ مسلمان مایوس ہو جائے, مسلمانوں میں مایوسی پھیل جائے, اس سے بڑا جرم کیا ہے جس کا تعلق اللہ. تو یہ سارے معنی آیت مبارکہ کے اندر, کہ اگر نہیں یہ کرو گے نا پھر ظالم کے ساتھ ہی ہوگا, پھر کس کی شکوہ, کس کی شکایت. بعض علماء نے یہاں تک کہا کہ راتوں کو اٹھ کے روتے رہو اور کوئی ایفرٹ نہ کرو, کوئی فائدہ نہیں, کہ اللہ ظلم ہو گیا, اللہ تعالیٰ حالات بدل دے, اللہ تعالیٰ یہ کر دے, اللہ تعالیٰ وہ کر دے, اور کرنے وقت وقت آئے تو ہر بندہ نہیں تیار. تو ایسے تو نہیں اللہ تعالیٰ حالات بدل دے, اور میں انتظار میں کسی تیسرے بندے, تیسرا بندہ آ کے حالات بدلے گا. وہ تیسرا بندہ کون ہے؟ وہ ہم ہی میں سے کوئی شخص ہوگا. تو میں کیوں نہیں اٹھتا, میں کیوں نہیں اٹھتا؟ میرے اندر کوئی کیپیبلٹی تو ہوگی نا, سوچو, کوئی تو ہوگی. بول سکتا ہوں گا, کوئی لکھ سکتا ہوں گا, کسی سے کوئی بات کر سکتا ہوں گا, اپنے بچے کو سمجھا سکتا ہوں گا, کچھ تو ہوگا, اسی کو یوز کر. خود انسان پوچھے تھے بچوں کو ایسی ڈسکشن کتنی بار میں نے زندگی میں کی, بٹھایا ہو اور بتایا ہو کہ عالمی حالات یہ ہیں, یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں, یہ ہمیں کرنا چاہیے. ریئلی کوئی جھٹانا ہوگا کسی کو اس پہ تیار کرنا کہ مشکل آج یہ برداشت کر لینا لیکن حق کو نہ چھوڑنا, اور حق سمجھانا کہ دیکھو چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی حق کا خیال کرنا, کبھی کھانے کو کم ہو جائے برداشت کرنا, حرام نہ کمانا. تو اس طرح سے ٹرین کرنا بچوں کو ریئلی شاید تو گھرانا ہو. اور ٹریننگ کی عمر ہوتی ہے 7 سے 15 سال, یہ 16 سال یہ ہوتی ہے ٹریننگ کی عمر, اس کے بعد تو میچیور ہو جاتا ہے. پھر کئی بار کم چانسز کم ہوتے آتے ہیں کہ وہ چیزوں کو ایکسپٹ کرے. یہ مین ایرا ہوتا ہے جب وہ ایکسپٹ کرتا ہے, جب اس کی پرسنالٹی ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے, تو تب یہ ڈسکشن کرنی چاہیے اور ریلیکس وے میں, کوئی اس میں ٹینس ماحول نہیں, ریلیکس وے میں گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے ایسا کوئی ڈسکشن آ جائے, آتے رہتے مضمون, کوئی منظر آیا, کوئی خبر آئی اور ساتھ اس کو لنک کر کے اسے میسج دے دیا. تو صرف ان کی پڑھائی اور ان کے کیریئر یہی سوچنا یہ ناکافی ہے, ورنہ تو کتنے کیریئر والے ایسے ہیں جو بالکل اس پہ آنے کو تیار نہیں, وہ کہتے ہیں مجھے مال چاہیے, سیٹ سیٹ دنیا میں کیا رہا, مجھے اس پہ کوئی پرواہ نہیں. وہ کئی بار گھروں کے اندر جو ہے اس سے پرواہ نہیں ہوتی, بیوی کے ساتھ برا سلوک, بچوں کے ساتھ برا سلوک, پیرنٹ کے ساتھ برا سلوک, وہ کیسے پرسنالٹی بن گئی, کیونکہ یہ نہیں سوچا گیا جب وہ ڈیولپ ہو رہے تھے. تو یہ بھی ذمہ داری ہے, یہ تو کر سکتا ہے, لیکن یہ ساری ٹریننگ جو ہے, یہ ساری باتوں کا سمجھنا ایسے سیشن سے لنک ہے. ایسے سیشن کو انسان امپورٹنٹ نہیں دیتے کہ اس سے کیا فرق پڑے گا, اس سے کیا فائدہ ہوگا. تو وہی بات میں نے شروع میں کی, پرائٹائز نہیں کرتا. وہ زندگی میں سمجھتا ہے کہ وقت ملا تو کبھی کر لوں گا, لیکن زندگی میں وقت عام طور پہ اس بزی دور میں کئی بار اگر پرائٹائز نہ کرے تو نہیں نکل سکتا, کیونکہ اور اتنے کام. یا معاشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم هذا قالوا شهدنا علی انفسنا وغرتهم الحیاۃ الدنیا وشهدوا علی انفسهم انهم كانوا کافرین. اے جنات انسان ہو کے گروہ, کیا تمہارے پاس خود تم میں سو پیغمبر نہیں آئے تھے جو تمہیں میری آیتیں پڑھ کر سناتے تھے اور تم کو اسی دن کا سامنا کرنے سے خبردار کرتے تھے جو آج تمہارے سامنے ہیں؟ وہ کہیں گے آج ہم نے خود اپنے خلاف گواہی دے دی ہے کہ واقعی ہمارے پاس پیغمبر آئے تھے اور ہم نے انہیں جھٹلایا تھا, اور در حقیقت ان کو دنیاوی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا, اور اب انہوں نے خود اپنے خلاف گواہی دے دی کہ وہ کافر تھے. تو یہ درمیان میں اصول ذکر کر کے کہ ظالم ظالم پر مسلط کر دیے جاتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو ریزیوم کیا جنوں انسانوں سے جو خطاب قیامت کے دن ہوگا, اور اس میں کیا بات اللہ تعالیٰ کریں گے کہ کیا ہمارے پاس کوئی بتانے سمجھانے والا نہیں آیا تھا؟ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا خود تم میں سے لوگ آئے اور وہ تمہیں بتاتے تھے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بعد اب کوئی نبی نہیں آ رہا, لیکن وہ لوگ موجود ہیں جو جگاتے ہیں, وہ لوگ موجود ہیں. تو اللہ تعالیٰ سب سے خطاب کر کے کہہ دے کہ کیوں نہیں تم حق پہ آئے, کیوں نہیں تم نے ان باتوں کو سمجھا, زندگی کیا ہے, کیوں نہیں ریئلائز کی کہ کوئی نہیں آیا. اور اس دن سے خبردار کرتے تھے کہ یہ آئے گا, اور یہ ڈیپینڈنٹ ہوگا تمہارے عملوں پہ, اور عمل ڈیپینڈنٹ ہوں گے تمہارے ریفلیکسز پہ, اور ریفلیکسز ڈیپینڈنٹ ہوں گے تمہاری ایسی پرسنالٹیز والے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنے پہ اور تمہارے یہ بات پہ, کسی نے نہیں سمجھایا. اور جو تمہیں میری آیتیں پڑھ کر سناتے تھے کہ یہ رولز اور ریگولیشن ہے دنیا کے, یہ دنیا ہے, کوئی نہیں آیا. تو وہ کہیں گے پیار کر لیں گے کہ اللہ تعالیٰ آئے گا, لیکن ہوا کیا؟ اب یہ امپورٹنٹ بات, ہوا کیا جو ایکچوئل ہو رہا ہے اس وقت, کہ ان کو دنیاوی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا اور خود انہوں نے اقرار کر دیا کہ ہم نے نہیں کیا, ہم ایک ایڈمٹ کرتے ہیں, کیونکہ اس پر کیا انکار کی کیا صورت بنی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے روٹ کاز ذکر کر دیا سایت مبارکہ کہ میں کیوں انسان نہیں آتا سمجھتا, حالانکہ سب انٹلیکچوئل ہیں, سب سمجھنے والے ہیں, سب سمجھدار لوگ, لیکن انسان پریکٹیکل لائف میں اتنا سست کیوں ہے؟ تو وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں روٹ کاز ڈسکس کیا, ذکر کیا کہ دنیا میں زندگی ہے, بس حد ہم خیات ہے دنیا, دنیا کی زندگی انہوں نے دھوکے میں ڈالا. وہی بات کو دنیا کو سمجھے نہیں کہ ہے کیا یہ دنیا, تو صرف یہ تھی کہ آخر کی تیاری. ساتھ جو چیز کنفیوز کرتی ہے, یعنی جو غرور دھوکا ہے, وہ یہ ہے کہ میری فزیکل نیڈس بھی ہیں. یہ انسان کو ڈیٹریکٹ کر دیتا کہ فزیکل نیڈس بھی ہیں, تو انسان اسی میں فوکس کر لیتا فزیکل نیڈس, اسپرچل نیڈس کیا ہیں, وہ آخر کی نیڈس کیا ہیں, وہ اس کے ذہن میں نکل ہی جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں دنیا کی زندگی میں غرق ہو جانا، دھوکے میں آ جانا، اس سارا فوکس صبح شام تو فزیکل نیڈس پہ ہوتا ہے کہ میں نے کرنا کیا ہے، پہننا کیا ہے، گھر کیا ہے، میرے بچوں کا کیا بنے گا وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یا ان کی کیا نیڈز ہیں، شادی میں کیا کرنا ہے، میری لیونگ سٹینڈرڈ کیسے ہیں، یہ اس کی سوچ کا محور ہو کے رہ جاتا ہے، یہ ہے دنیا کی زندگی کا دھوکا. حالانکہ اس کے ڈینائل نہیں تھے سوچے، لیکن اصل بات یہ بھی ہے کہ ایک الٹیمیٹ زندگی آ رہی ہے. اب خود کو بھی ریشیو پروپورشن دیکھیں نا، یہ دنیا کتنی ہے اور وہ دنیا کتنی ہے، یہ زندگی کتنی، ٹائم پیریڈ کتنا ہے، اور پھر اپنی عقل سے پوچھے کہ اگر زندگی میں کوئی ایسا مرحلہ آئے کہ ایک شارٹر ٹائم کے لیے مجھے مشکل ہو یا کوئی ڈیسیزن ہو، اور ایک لانگر ڈیوریشن کے لیے ڈیسیزن ہو، تو میں کس چیز پہ فوکس کرتا ہوں، کیسے اپنے ڈیسیزن میکنگ کرتا ہوں. تو وہ نے زندگی میں بارہا ایسا کیا ہوگا کہ لانگر پیریڈ کو پریفرنس دی ہوگی، مثال کے طور پر اسٹوڈنٹ لائف، اب اسے لگا کہ ایک مہینہ مجھے جو ہارڈ ورک کرنا ہے، میرا کھانا پینا بھی افیکٹ ہے، میں انجوائے بھی ویسے نہیں کر سکوں گا، میں کھیل بھی نہیں سکوں گا، میں فلاں فنکشن میں بھی نہیں جا سکوں گا، سب پوسٹ پون کر دیا، سب نگیٹ کر دیا. لیکن اس نے کہا کہ ایگزام اگر اچھا ہو گیا نا تو میری اگلا ایڈمیشن ہو جائے گا، اگلی زندگی میں امپروو ہو جائے گی. تو اس نے اس وقت اس امیچیور غالباً ایم میں یہ ڈیسیزن کر لیا کہ اس چیز کو پریفرنس دینی چاہیے. تو اب جب اس کی سوچ میچیور ہو چکی ہے تو اب وہ یہ کیوں نے ڈیسیزن کیا تھا کہ یہ لائف ٹائم کا پیریڈ، یہ زندگی پیریڈ بہت شارٹ ہے، تو میں کیوں اس کو پرائرٹی دیتا ہوں آخر کے مقابلے. بات یہ نہیں اس کو چھوڑنا ہے، کئی بار یہ بہت بڑی غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ پروموٹ کیا جا رہا ہے دنیا کی زندگی کو چھوڑ دو، جنگلوں میں چلے جاؤ، اپنے پروفیشن میں ایکسل نہ کرو. ایسی کوئی بات نہیں کی جا رہی، پروفیشن میں ایکسل کرنا یہ بھی ضروری ہے، دنیا کی تعلیم حاصل کرنا یہ بھی فرض کفایا ہے، یہ سب چیزیں ہیں اپنی جگہ، لیکن اس کی کمپرومائز کر کے ہو جس کی نفی کی جا رہی، اس کی نفی ہو رہی کہ اس کو نہیں کمپرومائز کرنا. اور ایسے ٹاکرے، ایسے کمپیریزن زندگی میں آتے رہتے. کتنی بار زندگی میں ہوتا ہے کہ انسان کو آپ کرنا پڑتا ہے کہ اس وقت یہ بھی ہے یہ بھی ہے، کیا کروں. اب ڈیسیزن میکنگ میں وہ یہ سوچے کہ ہاں وہ زندگی پریفریبل ہے، اس کو آپ کر لیں. مثال کے طور پہ ایک دکاندار بیٹھا ہو، گاہک آ گیا، ادھر سے نماز کا ٹائم ہو. اب یہاں پہ جب ایک کمپیریزن آیا تو اب وہ سوچے کہ نہیں، نماز کی زندگی کا، نماز کا جو امپیکٹ ہے اس دنیا میں بھی پڑتا ہے، لیکن اس دنیا میں پڑے گا تو یہ گاہک تو پھر آ سکتا ہے، وقتی ہو سکتا ہے میں فیل کر رہا ہوں کہ مجھے کوئی نقصان ہو رہا ہے، لیکن یہ تو آزادی چیز ہے. تو یہ جو ہے نا سوچ، یہ اپروچ، یہ ہے جو ریکوائرڈ. اب اس نے دنیا کی زندگی میں اس کو دھوکے میں نہیں ڈالا، لیکن یوزلی کیا ہوتا ہے کہ عام طور پہ یہ اپروچ ہوتی ہے کہ نہیں یہ نقصان نہ ہو، باقی چیزیں تو ہو جائیں گی. اور اس سوچ نے یہاں تک بھی پہنچا دیا کہ بعض حلقوں میں ڈسکشن ہوتی ہے کہ نمازیں ساری رات کو پڑھ لو، دن میں تو کام ہے، کاروبار ہے، جاب ہے، تو ایسا کیوں نہ کریں ساری نمازیں پانچ وقت کی رات ہو جا کے قضا کر لیں. اور اس کو ڈیفینڈ کیا جاتا ہے سوچ، حالانکہ نماز فرض ہی اس لیے کی گئی تھی وقتاً فوقتاً کہ یہ سوچ کار فرما رہے، یہی بات کہ نماز کا وقت آگے سوچتا رہے کہ یہ دنیا اصل نہیں ہے، اصل آگے ہے. یہ ریمائنڈر اتنے فریکوینٹ دیے گئے دن کے اندر، ہاں میجر پارٹ جو فجر سے ظہر جو کاموں کا تھا اللہ تعالیٰ خود ہی نہیں وہ رکھا، کام نماز نہیں رکھی، لیکن ظہر عصر مغرب عشاء یہ رکھی گئی کہ انسان کو یہ ریمائنڈرز ملتے ہیں. اس سے بھی علماء نے نکالا کہ جو اصل کام کا وقت ہوتا ہے فجر ظہر تک ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود ایسی روٹین شیڈول دی. میکسیمم اثر کے بعد تو انسان کو فوکس کر لینا چاہیے اللہ کی طرف، اسی لیے جلدی جلدی نمازیں آتی ہیں مغرب عشاء، اور رات کو سونے کا ٹائم ہے تو وہ اس کو ایک گیپ دے دیا گیا. تو یہ ایک نارمل اسٹیپ ہے جو اس دور کے اندر لائٹ کے آنے کی وجہ سے بالکل اپسٹ ہو جائے. اب رات کے وقت بھی جب لائٹ آن ہوتی ہے تو انسان کا برین پرسیو نہیں کرتا کہ رات ہو گئی، وہ دن سمجھ رہا ہوتا، اس کی وجہ سے اسے نیند نہیں آتی، اس کا جو سائیکل ہے نارمل سائیکل سونے کا وہ ڈسٹرب ہو گیا ہوا، تو اس لیے دیر تک نیند نہیں آتی، اسے صبح دیر تک اٹھا نہیں جاتا، تو ایک سارا سائیکل اپسٹ ہے. اس لیے انسان کو خود اب ایفرٹ کرنی پڑتی ہے کہ لائٹس آف کرے، اسکرین کو نہ دیکھیں سونے سے پہلے، تاکہ جلدی اس کو نیند آئے، اور تاکہ وہ سائیکل جو ہے جو ایک نیچرل سائیکل ہے وہ سیٹ نہ ہو. تو وہ تو نمازیں رکھی تھی اس کو یہی ریمائنڈر دینے کے لیے، اور انسان نے اس غلط فہمی کے اندر اتنا اس یعنی پرائرٹیز کو نہ سمجھنے کی وجہ سے یہ ڈسیزن لیا کہ نمازیں رات کو کرتا ہوں. تو یہ میسج ہے کہ دنیا چھوڑنی نہیں لیکن پریفرنس دینی ہے آخرت کی بات کو. اگر ٹکراؤ آئے یو ایل اے ٹکراؤ نہیں آتا تھا فجر ظہر تک گاہ کا آ رہا ہے کیا ٹکراؤ. ہاں وہاں یہ ٹکراؤ آ سکتا ہے کہ ایک سودا آیا ہے جس کے اندر کوئی نقص ہے کچھ آ گیا مال نقص ہے. اب ریکمینڈیشن یہ ہے کہ نقصان نہ کرو اپنے بھائی کا, اسے بتا دو کہ یہ ایپ والا مال ہے یہ اس پرائز میں دے رہا ہوں لینا چاہتے ہیں میں نے گڈ نہیں تھے مال, یہ ریکمینڈیشن ہے. لیکن اس وقت کیا ٹکراؤ آتا ہے کہ اگر میں نے بتا دیا تو کون ہے خریدنے والا, کوئی بھی نہیں خریدے گا. تو کیوں نہ یہ کروں کہ جو ایپ والا مال ہے جو جس میں نقص ہے اس کو نیچے کر دوں, جو صحیح مال ہے اوپر کر دوں, بھیج دوں, وہ سمجھے گا سارا یہ اچھا مال ہے اس اچھے ریٹ پہ بک جائے گا. یہ سوچ آتی ہے. اب یہ ٹکراؤ, اب جو اس دنیا کی زندگی وہ سمجھ چکے ہو گئے کہ نہیں نہیں میں کیوں الٹیمیٹ نقصان کروں, کیوں کہ اس کے سامنے اس وقت وہ آیتیں اور حدیثیں آ جائیں گی کہ اس کا نقصان کتنا زیادہ. حدیث پاک میں آتا ہے مفہوم ہے کہ ایک شخص کسی کی چیز پر قبضہ کر لے تو کیا میں انہیں اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ جاؤ وہ جہنم کے نیچے وہ چیز پڑی ہے جا کے لے کے آؤ اور پھر آگے معاملہ بڑھاتے. وہ جائے گا جہنم کے اندر, وہ آگ چیز پکڑے گا اوپر تک لائے گا اس کا پاؤں پھسلے گا پھر نیچے, وہ پاؤں پھر اوپر آئے گا پاؤں پھسلے گا پھر نیچے, پھر پاؤں پھسلے گا پھر, وہ اسی سائیکل کے اندر لگے گا. اب جس کے سامنے منظر کشی ہو بالکل اسکرین پہ چل رہا ہو اس کے ذہن کے پردے پہ چل رہا ہو وہ کیسے ڈسیزن لے گا. وہ کہے گا کہ مال آ جائے گا, مال مطلب کہ اللہ کے وعدے ہیں, وہ ایک علیحدہ پورا سبجیکٹ ہے, پورا ایک علیحدہ قرآن حدیث کی ایک ٹیچنگ ہے. برکت آنی آنی ہے اگر تم حق پہ ہو, اگر تم صحیح طرح لین دین کرو. تو وہ سارا کچھ جب ایک دوسرے لنک چیز ہے اس کے ذہن کے اندر مستعدہ ہو تو کبھی یہ ڈسیزن لے گا, وہ بتائے گا کہ یہ ریالٹی ہے آپ دیکھیں. ایسے ایماندار شخص کی اللہ تعالیٰ دھاک معاشرے میں ڈال دیتے ہیں, یعنی وہ ایماندار شخص ہے اس سے سودا کر لیتے ہیں. کل کو وہی شخص مال والا بن جاتا ہے اس ایمانداری کے بیسس پہ. لیکن یہ سائیکل سمجھ نہیں آتا انسان. ایک ٹھیکیدار ملے تو کہنے لگے کہ ہاں بڑا اچھا کام چل رہا ہے, تو ان سے کسی نے سوال کر دیا محفل میں کبھی ہم نے مسجد ہی بنائی, کیونکہ کافی کام ان کا چل رہا. کہتے نہیں نہیں میں مسجد نہیں بناتا. کیوں مسجد نہیں بناتے؟ کہا جی اس لیے مسجد نہیں بناتا کہ میں اس میں دھوکہ نہیں دے سکتا تھا, اس میں غلط کام نہ, یعنی کرنا ضرور ہے مسجد نہیں میں بناؤں گا. تو خیر بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت ان کو یہی ریکمینڈ کیا کہ آپ صحیح کام کریں تو کیا ہوگا. کہا کہ گاہک ہی نہیں آئیں گے ہمیں بچتے کچھ. تو انہیں پھر یہ اصول بتایا گیا, دیکھیں ہوگا کیا, اس وقت ایماندار لوگ کم ہیں, آپ اپنی ایمانداری سے کام کریں گے نا تو کیا ہوگا کہ لوگ آپ کی طرف آئیں گے, کیونکہ مارکیٹ میں ایماندار نہیں ہے تو ہو سکتا ہے آپ کچھ دن فیل ہو گئی لوگ کم ہو گئے, لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ وہ پھر ایمانداری آپ کی اسی کی وجہ سے لوگ آنا شروع ہو جائے اور آپ کا کام چل پڑے گا. تو یہ شیطانی دھوکے کبھی نہ آئے نئے کام نہیں چلے. اور اسی اصول پہ یورپین یا نان مسلم جن کو ہم کہتے ہیں ان کی مارکیٹ یعنی کہ دنیا میں پھیلی ہے ایمانداری کی وجہ سے. یہ تو ہمارے سامنے ایگزامپل ہے, یہ تو انسانی فطرت ہے, وہ ایماندار شخص کو پریفر کرتا ہے دوسرے شخص سے. تو یہ کیسی غلط فہمی, اور وہ بھی مسلمان کو جس کو اس سے سارا پتہ چل رہا ہے, اس کو کچھ پتہ نہیں قرآن حدیث کیا. ہاں مسلمان ہے نام پر, لیکن اسے کچھ ڈیٹیل نہیں پتا کہ کیا کانسیپٹ ہے لائف کا, کیا کانسیپٹ ہے آخرت کا, کچھ اس کو نہیں آتا. تو یہ ریئلٹی کی بات ہے, یہ ہم زور ڈیل کرتے ہیں اور ہم اکٹھے اس لیے ہوتے ہیں کہ اپنے آپ اندر بھی جھانکے اور کیسے ہم دوسرے کو میسج دے سکتے ہیں اس کا بھی اندازہ ہو. تو اپنے اندر جھانکنا تو ہے کہ میرے اندر یہ نہ ہو, میں بھی صبح سے شام تک ڈیل کرتا ہوں کہ یہ نہ ہو کہ میں بھی کبھی غلط اسٹیپس اٹھا لوں, کبھی میرے دن میں آئے کہ بچوں کا کیا بنے گا اور میں کوئی غلط سودا کر لوں, کسی کو دھوکہ دے دوں, کسی کا مال قبضے میں کر لوں. والد فوت ہو تو وراثت ہی تقسیم نہ کروں کہ مال مجھے مل رہا ہے میں کہ اپنی بہنوں کو دوں. یہ سوچنا آ جائے, کتنی کامن سوچ ہے کہ بہنوں کو جہیز دے دیا ہے اب ان کو کیوں مال. نہیں جہیز اور وراثت کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے. جہیز ایک گفٹ ہوتا ہے اور وراثت اللہ کی طرف سے لازمی ہے. اس کے کرنے نہ کرنے سے کیا مطلب کہ میرے ڈسیزن سے کچھ نہیں, میں پکڑا جاؤں گا کہ میں نے نہ دیا. تو یہ سب ظلم ہے. وہ بہن کچھ نہیں کہہ سکتی. زیادہ زیادہ کیا کہتے ہیں, بہن کو پاس بٹھا کے پوچھتے ہیں کہ آپ کو مال چاہیے. اب بچاری بہن کیا کہتے ہیں, وہ کہتی نہیں چاہیے. یہ بھی طریقہ ایکسپٹیبل نہیں ہے. اللہ کے یہاں نہیں چھڑائے گا. طریقہ کیا ہو سکتا تھا, وہ یہ کہ اس کو مال دے دیتے, کبھی نہ پوچھتے. وہ خود کبھی آتی کہ بھائی مال لے لیں, مجھے امید ہوئے سے ضائع ہے. تو اس پہ گنجائش نکل گئی کہ کوئی اسے پریشر نہیں تھا, کوئی اسے شرم نہیں تھی, اور پھر اس نے میں دل کی خوشی سے مال واپس کیا. تو ہر بندہ اپنے اندر جھانکے. کئی بار انسان باہر دیکھ رہا ہوتا کہ ظلم کی آیت آئی کہ ظالم ظالم مسلط ہوتے ہیں, وہ کہتے میں تو ظالم ہوں گی, میں نے کیا ظلم کی. یہ بہت بڑی غلط ہے. اگر ڈیٹیل میں وقت وقت میں جایا جاتا ہے, لیکن اگر واقعی ڈیٹیل میں جائے نا تو فیل ہوگا مجھ سے بڑا ظالم کون ہے, مجھ سے بڑا گنہگار کون ہے, مجھ سے بڑا. شک ہو جاتا ہے انسان کو, میں مسلمان ہوں بھی کہ نہیں, یہ شک پیدا ہو جاتا ہے. کیونکہ وہ حدیثیں سامنے آتی ہیں کہ جس نے دوسرے کے ساتھ برائی کا معاملہ کیا, ظلم کا معاملہ کیا, وہ ہم میں سے نہیں. مفہوم ہے مختلف حدیث کا میں ذکر کر رہا ہوں. اب جب یہ بات آتی ہم میں سے نہیں, تو پھر وہ کس میں سے ہے؟ نان مسلم سے. وہ تو علماء نے گنجائش رکھی کہ اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کامل ایمان نہیں ہے, کامل مسلمان نہیں. ورنہ الفاظ تو یہی ملتے ہیں حدیث. تو اپنے اندر جھانکے, ان ساری سیشن میں جائے, جو میں نے کہا پرائٹائز کرے, ایسے لوگوں سے بیٹھا کرے, پرائٹائز کرے, ڈھونڈا کرے ایسے لوگوں کو, وقت نکالا کرے, سارے کاموں کو آگے پیچھے کر کے اس کو پرائٹائز کرے, اور پھر اگلا کام کیا کرے اپنے اندر جھانکے. وہ سمجھے کوئی ارد گرد نہیں ہے, میں اکیلا شخص بیٹھا ہوں اور وہاں میں سن رہا ہوں اور اپنے اندر میں اپنی صفائی کر رہا ہوں. ایک ایک آئے دیکھے بات کو اپنے میں منتقل کر کے, اور یہی کہنے والے کے لیے جو کہہ رہا ہو وہ اپنے اندر اپنے آپ کو ایڈریس کرے کہ میرے اندر یہ چیزیں نہیں ہونی. تو اس طرح سے مطلب کہ امپروومنٹ لایا اپنے اندر. صرف شکوے شکایتیں دیکھیں, ہر ڈرائنگ روم میں ڈسکشن ہو رہی ہے, معاشرہ ایسا ماحول ہے, یہ ظلم ہو گیا, یہ ظلم ہو گیا, وہاں ظلم ہو گیا, وہاں ظلم ہو گیا, یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے. کچھ سوچے اس سے کیا حاصل, کچھ حاصل. وہ یہی گھنٹہ اگر کہیں اس سیشن اس طرح کے سیشن میں لگایا تھا بہتر تھا. لیکن آج کل یہ بھی دیکھیں, کوئی بات نہ سمجھنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, اس سیشن کے مقابلے میں کوئی دعوت آ جائے انسان اس کو پریفرنس دے دے کہ میں تو دعوت تھی. دعوت والے کو نہیں کہے گا یہ سیشن تھا, وہ کہے گا نہیں دعوت. یہ اس کی اپروچ ہے. اس سے پتہ چلتا ہے اس کی پرائیورٹائزیشن کیا ہے, اس کی بات کو سمجھنا کیا ہے. تو دنیا کی زندگی دھوکے میں ڈالنے سے یہ مراد ہوتی ہے. بہت بڑا سبجیکٹ ہے, اس کو ارادہ ہے تھوڑا کھولنے کا کہ دنیا کی زندگی کا دھوکہ کیا ہے. کیونکہ حدیث میں کیا کہا گیا کہ تمام برائیوں کی جڑ جو ہے نا وہ دنیا کی محبت ہے. یعنی کہ جو بھی میں دیکھ رہا ہوں یہ برائی ہو رہی ہے, اور میں سمجھ رہا ہوں یہ برائی ہے, کہا کہ وہ اس لیے ہے کہ دنیا کی محبت, دنیا کی محبت. تو پتا ہونا چاہیے کیا دنیا میں. پھر ایک حدیث میں کہا گیا کہ ایک وقت آئے گا جب مسلمانوں پہ ظلم شروع ہو جائے گا. یعنی کہ حدیث کے مفہوم اس طرح ہے کہ مسلمانوں قوم پہ ایسے دنیا کی قومیں ٹوٹیں گی جیسے کھانے پہ کسی کو بلایا جاتا ہے کہ آؤ کھانا کھل گیا کھاؤ. تو صحابہ نے کوشچن کیا کیوں, مطلب کہ کیا ہم کوانٹٹی میں تھوڑے ہوں گے اس وقت؟ تو کہا کہ نہیں, کوانٹٹی میں نہیں تھوڑے ہوں گے. پھر کہا کہ تمہارے اندر ایک بیماری آ جائے گی, وہن فزیکل بیماری نہیں اسپرچل بیماری ہوگی. کہا وہ کیا ہے؟ تو بتایا کہ وہ کیا ہے, دنیا کی محبت اور موت کا خوف. یوں ہی کہ اس کنسپٹ جو میں نے ذکر کیا کوئی آئیڈیا نہیں, مانتا ہے کہ ہاں آخرت ہے, جنت ہے, جہنم ہے, سب کچھ, لیکن پریکٹیکل لائف میں کچھ نہیں امپلیکیشن. دنیا کی محبت کیوں, کیوں سمجھ رہے یہ سب کچھ ہے, اور موت سے خوف کیوں کہ وہ آخر میں اسے ہے کہ آگے تو کچھ کیا ہی تو موت سے ڈر لگتا ہے کہ موت آگے تو دنیا چھنے گی اور آگے جو آنا ہے اس کو بھی تیاری نہیں ہے تو ڈر لگتا ہے. उस डर का पॉजिटिव इम्पैक्ट ये होना चाहिए था कि वो सोच सही कर लेता, दुनिया की जिंदगी में भी अप्रोच सही करता और आखिर की तैयारी करता। ये था उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट उस डर का, जो एक नेचुरल डर होता है मौत पर हर एक के अंदर, उसकी सही एप्लीकेशन ये होती है उस डर। लेकिन वो अप्लाई नहीं करेगा वो शख्स वहां की बीमारी वाला, वो और भागेगा मौत से, मौत से कौन भाग सकता। लेकिन उसे ये बात समझ नहीं हो रही आ रही होगी, बल्कि वो दुनिया के पीछे और की तलाश में, हद तक अल्टीमेटली मौत में आना है उसको। तो ये कहा कि ये वजह होगी कि तुम दुनिया की कौमें टूटेंगे, असलाह कम होगा नहीं जिक्र किया, कोई तुम्हारी फौजी ताकत कम होगी नहीं जिक्र किया, कोई साइंसी ताकत कम होगी नहीं जिक्र किया, कहा ये वजह बनेगी। अब ये भी समझने की जरूरत है क्योंकि इसमें भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो क्या इसमें सही मुराद है कि साइंस की तरक्की ना करे मुसलमान, ये गलत अंडरस्टैंडिंग। मुराद ये है कि वो सब कुछ चले, ये ना हो यानी कि स्पिरिचुअलिटी ना हो, फिजिकल हर तरह तरक्की कर दे तुम्हें नहीं काम आएगा। ये उसूल है दुनिया का अल्लाह ताला के मुसलमानों के लिए, और ये मुसलमान को इसलिए नहीं पता कि कुरान काश नहीं, पूरी अल्लाह ताला की कौमों के वाक्य देखे, सूरह बनी इसराइल पे भी पढ़े, उसका पहले एक दो रुकू पढ़े, बनी इसराइल का पूरे वाक्यात अल्लाह ने जिक्र किया कि उन पे मैंने मुसल्लत कर दी है दूसरी कौम, क्यों अमल सही नहीं, फिर मैंने निजात दी और फिर उन पर मुसल्लत कर दूंगा अगर उनके अमल बिगड़ेंगे। पूरा निजाम अल्लाह ताला ने दुनिया का तस्करा किया कि दुनिया में ये कौमों का जो अदलना बदलना है, कुवतें हासिल करके दूसरों पर जुल्म करना या दूसरे पे स्पिरिटी हासिल करके जुल्म करना, उसके वजूह क्या है, उनकी वजूहात उनकी रीजन क्या है, ये रीजन है। और बताया इसलिए जा रहा है कि तुम अप्रोच सही करो, और यहां इस हदीस में भी बताया गया कि उस जो जुल्म तुम पे होगा उसकी रीजन ये होगी कि तुम इस रास्ते को छोड़ चुके हो, रीजन बताया। तो रीजन इसलिए बताई गई अपने आप को ठीक करना, अगर ऐसी हालात आ जाए अपनी तवज्जो सही कर लेना, अपनी अप्रोच सही कर लेना। लेकिन खुद सोचे कहां किसी जगह ये डिस्कशन, कहां किसी कॉलम में इस बात की डिस्कशन, कहां किसी टीवी चैनल पे इस बात की डिस्कशन, कहां किसी व्हाट्सएप ग्रुप में इस बात की डिस्कशन है ही नहीं, कुछ समझ ही नहीं। और क्यों नहीं, क्योंकि इस रहनुमाई से फायदे ही नहीं, जो निकालती है इंसानों को, किसी भी कौम को उठाती है और तरक्की के राज बताती है। सवाल वो क्यों है, वो पिछले एक दो सेशन में डिस्कस किया कि वो सारी मिसकंसेप्शन ऐसी है क्योंकि इस दौर का मुसलमान देख रहे कि उसका जो मुखालिफ है वो तरक्की याफ्ता है, और उसकी वजह से ज्यूम उसने ये किया वो तरक्की याफ्ता है इसलिए क्योंकि उसने दीन को छोड़ दिया। इसको कहते कंफाउंडिंग फैक्टर, ये एक्चुअल फैक्टर नहीं है। उनकी तरक्की का राज क्या है, दो कह सकते हैं, एक मुसलमानों का दीन को छोड़ना, तो कुरानी कसूल के मुताबिक जब छोड़ता है उस पर कोई मुसल्लत कर दिया जाता है, तो उसका जो ऑपोजिशन है मुसल्लत कर दिया जाता है, और दूसरा उनकी मेहनत और ईमानदारी, और तीसरा यह कि बदलते बदलते रहते हालात, मुसलमानों ने इतने साल घूमते किए तो बदल गए हालात। ये है कुरानिक मैसेज, मुसलमान उस कंफाउंडिंग फैक्टर के पीछे चला गया कि उस वक्त जब उनकी तरक्की हुई उस वक्त दीन भी तो उन्होंने छोड़ा था, उस फैक्टर को लेके उसके पीछे लग गया है कि मैं भी दीन छोड़ दूं, मैं भी तरक्की कर जाऊं। ये इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग जिसके वो कुरान, वो एक ऐसा साहब फैक्टर एसोसिएटेड, उसकी और रीजन है, जब उनमें उसकी जिक्र किया था वो क्यों उन्होंने दीन छोड़ा, उन्होंने दीन इसलिए छोड़ा क्योंकि उनकी दीन में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी, वो इश्तिहाद नहीं करते थे, मुसलमान इश्तिहाद करते हैं, इनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है, ये नए मसाइल को अंदर अपने अंदर ब्लॉक करते हैं, नए अदवार के मुताबिक बदल जाते हैं, इसको जरूरत नहीं है दीन छोड़ने की, वो रीजन यहां लाए नहीं करते। उनके जो उलमा थे वो जालिमों के साथ मिल गए थे, उनके अगेंस्ट बोल्ड हुई थी, मुसलमानों में ऐसे उलमा रहते हैं कि जो कि जुल्म का साथ नहीं देते, हक बात कहते हैं। तो इसलिए एक ऐसा दीन है जो क्यामत तक रहेगा, इस इन रीजन की वजह से, इसको जरूरत नहीं है कि वो रिवोल्ट कर दे दीन के खिलाफ, वो करेगा तो और विशेष सर्कल में चलेगा, और यही दज्जाली फितना, दज्जाली फितना यही है कि मुसलमान दीन को छोड़ देगा, क्यों, उसी यही बात पे है, जब उसने अपने इल्म को छोड़ दिया, कुरान को छोड़ दिया, उसे नहीं पता تو اس طرح کی تھیوریز اس کے ذہن کو بیک ڈالیں گی کہ وہ ایک وقت آئے گا سوچے گا دین کی امپورٹنس کیا ہے, اس کی پریکٹیکلٹی کیا ہے, اس کا میری زندگی میں فائدہ کیا ہے. نماز پڑھنی ہو میں ذاتی عمل ہے, پڑھوں نہ پڑھوں, یہ اس کا کانسیپٹ بن جائے گا. تو یہ تجالی فتنہ, یہ کوشچن ہوتا ہے کہ تجالی فتنہ کیا ہے, کبار پر ذکر ہوتا ہے, تو اس کو سمپل فارم میں یہ سمجھیں کہ وہ دو چیزوں میں امپیکٹ کرے گا, انسان کے ذہن کو, اس کے دل کو. ذہن میں کانسیپٹ خراب ہوں گے, آئیڈیالوجی خراب ہو جائے گی, اور آئیڈیالوجی پہ ساری چیزیں بیس کر رہے ہیں. جو میں نے ذکر کیا کہ آخرت ہے, اس کے لیے تیاری کرنی ہے, ایک آئیڈیالوجی. اگر میں ذکر کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ رزق دے گا, مجھے ایمانداری کرنی ہے, آئیڈیالوجی, وہ سب خراب. اور دوسرا دل, دل میں کیا کہ یہی دنیا کی محبت آ جائے, اس کا ہر وقت سوچ ہی دنیا کے سوچے. بس یہ بات کہہ کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں, انشاءاللہ اس ٹاپک کو اگلے سیشن میں بھی کنٹینیو کروں گا, کہ دیکھنا ہونا کہ میرے اندر دنیا کی محبت ہے نہیں ہے, جج کرنا ہو تو کچھ چیزیں دیکھ لیں. ایک تو بتا دیا کہ ڈیفرینس کیسے لیتا ہے, جب ٹکراؤ آتا ہے تو کس چیز کو پریفرنس دیتا ہے. اگر تو وہ دے رہا ہے دنیا کو, اگر شادی بیاہ میں وہ نہیں رسومات کے خلاف کوئی آواز بلند کرتا, وہ نہیں ظلم کے خلاف آواز بلند کرتا, جتنی اس کی استطاعت, تو اس کا مطلب دنیا میں محبت ہے. کیونکہ دنیا کا یہ ڈر ہوتا ہے نا کہ لوگ باتیں کریں گے, لوگ کچھ کہہ دیں گے, دنیا کا کوئی ڈر ہوتا ہے, مجھے تذلیل ہو جائے گی, مجھے بھری محفل میں کچھ باتیں سننی پڑیں گی. بس یہ دنیا کی محبت اسی کو کہتے ہیں, ایک کرائٹیریا. دوسرا کیا کہ وہ سوچے کہ میں تنہائی میں جب ہوتا ہوں میں سوچتا کیا رہتا ہوں, میں سوچتا کیا ہوں. کبھی یہ سوچے آئیں جو یہاں ذکر ہو رہی ہے کہ میری کتنی تیاری ہو گئی, میں بال سفید ہو رہے ہیں, میں 40 کراس کر رہا ہوں, یہ ایوریج لائف کتنی ہے معاشرے کے اندر, میرے ارد گرد کتنی ہے, تو میں کدھر جا رہا ہوں, میری پھر ایک انالیسس کرے اپنے اپنی عبادات, اپنے معاشرے, اخلاقیات, بیوی سے سلوک, بچوں سے سلوک, ہمسایوں سے سلوک وغیرہ وغیرہ. تو اگر تو یہ انالیسس چلتے رہتے ہیں اس کی تنہائیوں میں, تو اٹ مینس کی ڈائریکشن صحیح ہے. اگر وہ تنہائیوں میں یہ باتیں سوچتا ہی نہیں, وہ ڈرائیو کرتے ہوئے یہ باتیں سوچ ہی نہ, جب اکیلا ہوتا ہے, اس مینس کہ اس کے پاس حاوی نہیں ہے چیزیں. اور تیسرا یہ کہ نماز اپنی دیکھ لیں, نمازوں میں کیا سوچے آتے ہیں. اگر نماز میں بھی یہ سوچ نہیں آ رہی, یہ بہت کم آ رہی ہے, تو پھر فکر کی بات ہے. اسی کو دنیا کی محبت کہتے ہیں, اس کے اندر یہ بیماری ہے, اور یہی درجاتی فتنہ. درجاتی فتنہ کیا ہوگا, اس فتنے, اس سرکمسٹینسز کا کچھ نام ہوگا جو کریٹ کر دیے جائیں گے اس کے ارد گرد, اور اس کا مقابلہ اس نے کرنا تھا اپنے عقیدے اور اپنی اسپرچل پاورس پر, اور دونوں وہ لیک کر رہے ہیں. نہ اس کا عقیدہ پختہ ہے, وہ ہتھیار ڈال دے گا, کیونکہ اس پہ بھی سٹیپس ہوں گے. پہلے ہوگا کم سختی, پھر ہوگا انٹرمیڈیٹ فیز, پھر ہوگا جب سختی اپنے عروج پہ پہنچ ہوگی, جو جب دجال کا ظہور ہوگا. تو علماء کی یہ رائے کہ انیشل فیز تو ہے کہ جب سختیاں شروع ہو گئی ہیں, آپ کو آئسولیٹ کر دیا جاتا ہے, آپ کو معاشرے میں علیحدہ کر دیا جاتا ہے, آپ ان بلیفز کی وجہ سے شادی بھی بے رسوم نہیں ہوں گے, پاؤں کو کہیں گے نہیں ایک طرف ہو جائے. یہی ہے شادی کا, اتنا پریویل کر گیا ہے ظلم کا معاشر, ظلم معاشر کے اندر, کہ جو حق کی بات کرے گا اس کو آئسولیٹ کر دیا جاتا ہے. تو برداشت کریں گے, لیکن یہ کیسے ممکن ہے جب آئیڈیالوجی اسٹرانگ ہوگی, اور جب اس کی اسپرچل پاور اسٹرانگ ہوگی, اس کے اندر دنیا کی محبت نہیں, اللہ کی محبت اتنی غالب آ جائے گی کہ وہ اس چیز کو پریفرنس دے دے. تو اس فتنے کو سہنے کے لیے, برداشت کرنے کے لیے, مقابلہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنی آئیڈیالوجیز کو اسٹرانگ کرے اور اپنی قلبی قوت کو اسٹرانگ کرے دنیا کی محبت. اس کو اور سمپلیفائی کریں کہ علم ہے ایک اسپرچوئلٹی ہے, دونوں چیزوں سے بات چلے. علم ملتا ہے ایسی محفلوں سے, اور اسپرچوئلٹی ملتی ہے ایسے قرآن و حدیث پڑھنے سے, اور ایسے اسپرچوئلٹی والے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے, وہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے. ایک شخص کے پاس گیا کہ مجھے غصہ بہت آتا ہے, اسپرچوئلٹی کا مسئلہ ہے, غصہ آتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میرا فلاں اسٹوڈنٹ ہے اس شہر میں, دور تھا شہر, تو انہوں نے کہا فلاں اسٹوڈنٹ میں اس شہر میں ڈاکٹر ہے, یعنی اس دور حکیم, اس کے پاس تم نے اس کی کلینک میں بس بیٹھا, ये तुम्हारा, वो क्लिनिक में बस बैठ जाता, नथिंग, मतलब कुछ और नहीं कर रहा, बैठा वो अपने पेशेंट देख रहे, वो बस बैठा। दो हफ्ते बाद उन्होंने कहा तुम्हें फीडबैक देना है, दो हफ्ते बाद कहा कि थोड़ी इंप्रूवमेंट आ गई, गुस्सा कम हो गया। लेकिन उसने क्वेश्चन किया कि ये लिंक समझ नहीं आया कि गुस्से का इससे क्या ताल्लुक। उन्होंने कहा कि वो जो फलां शख्स है उसका गुस्सा बहुत कम है, वो कंट्रोल करने वाला है, उसकी स्पिरिचुअलिटी इतनी स्ट्रांग है कि वो उसकी डिजीज नहीं है उसके अंदर, तो पास बिठा दिया तुम्हें, उसका भी तुम्हें असर आएगा, उससे भी तुम क्योर हो जाओ। ये ऐसी चीज होती है कंपनी कि एक बंदे की इनर एक एट्रीब्यूट भी दूसरे के अंदर चला जाता है, जिसके अंदर स्ट्रांग होगी इनर सेल्फ स्पिरिचुअलिटी, वो दूसरे पे इंपैक्ट डाल देगा। कोई बुरा इंसान हो, इंसान अपनी स्पिरिचुअलिटी कमजोर हो, उसकी बुराई लेकर उठेगा, वो कुछ ना कहे। तो ये इंपॉर्टेंस है। तो टेक होम मैसेज आज की बात का ये है कि रूट मैप समझे, रूट मैप हल क्या है, इन गुंझलों को सुलझाए। हल ये है कि पहले इल्म हासिल करे, ऐसे सेशन को प्रायोरिटाइज करे, और अब बताए अपने बीवी बच्चों को, दोस्तों को, कि अपने अपने इलाकों में चीजें होती होंगी, अल्लाह ताला ने ये रखा है एक निजाम, तो जिससे मन मुनासबत हो, जिसकी बातें इंसान को समझ आए, जिसकी बातें से इंसान को फील हो कि मुझे अल्लाह की मोहब्बत आकर की फिक्र बढ़ रही है, उसके पास जाया कर प्रायोरिटाइज किया गया। और दूसरी चीज के इल्म हासिल करे और इन महफिलों में जाकर उनके साथ बैठे, तो तब वो देखेगा कि उसकी सोच भी बदल रही है और उसके अकीदे मजबूत हो रहे हैं, उसके कल के अंदर उसकी चैरिटी पैदा हो रही है, और अल्टीमेटली फिर उसके आखिर की फिक्र तन्हाइयों में भी पैदा होगी, नमाजों में भी फोकस आएगा, अखलाक भी अच्छा होगा, और एक माशरे के अंदर जुल्म है उसके खिलाफ उसके अंदर हिम्मत आएगी कि मैं इसको रोकूं, और फिर माशरे से होगा। तो ये है माशरे की प्रोडक्शन, ये है माशरे की इस्लाह, सिर्फ शिकवे शिकायत से माशरे की इस्लाह नहीं है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ये अकायद की मजबूती भी नसीब कर दे और कल भी कुवत भी नसीब कर दे। वाह खुदावान अल्हम्दुलिल्लाह खुदा। اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبعد لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين يا اللہ پاک عابد و جہان کے مالک ہے خالق ہے تمام تعریفیں تمام بڑائیاں تمام مذمتیں تمام خوبیاں آپ کے لیے ہیں یا اللہ پاک یا اللہ پاک آپ کا احسان ہے کہ آپ کا کرم ہے کہ آپ نے ہمیں مسلمان بنایا آپ نے دین دیا آپ نے کلمہ دیا یا اللہ پاک پھر اتنا شکر ادا کریں کم ہے یا اللہ پاک کی رحمت سے ہمیں حقیقی مسلمان بھی بنا دیجئے ہمیں حقیقی ایمان بھی نصیب فرما دیجئے تقویٰ بھی نصیب فرما دیجئے اپنی محبت بھی نصیب فرما دیجئے یا اللہ پاک اپنی رحمت سے یا اللہ پاک ہم ہماری سستی ہوئی کاہلی ہوئی یا اللہ پاک ہم پروکرسٹینیٹ کرتے رہے ٹالتے رہے چیزوں کو یا اللہ پاک اپنی رحمت سے ہماری سستی کاہلی کو ختم کر دیجئے یا اللہ پاک کیا کریں کس سے اپنے دل کا غم بیان کریں یا اللہ پاک کتنے لوگ یہ کہتے ہیں کہ سب پتہ ہے لیکن سستی ایسی حائل ہو جاتی ہے ان راستوں میں یا اللہ اپنی رحمت سے سستی ہٹا دیجئے ہمیں یا اللہ پاک جسمانی اور روحانی قوت دے دیجئے کہ ہم آگے بڑھیں یا اللہ پاک خود بھی عمل کے میدان میں اتریں اور دوسروں میں بھی کو بھی عمل کے میدان میں اتارنے والے بن جائیں یا اللہ پاک رحمت والی نظر ڈال دیجئے یا اللہ جو ماضی میں غلطی کوتاہی ہو گئی سستی کاہلی ہو گئی اپنی رحمت سے معاف کر دیجئے یا اللہ پاک آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر بنا دیجئے یا اللہ پاک جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دیجئے جو لوگ غم زدہ ہیں ان کے غموں کو ہلکا کر دیجئے یا اللہ پاک کی رحمت والا معاملہ فرما دیجئے یا اللہ پاک ہم سب کو عافیت والی زندگی نصیب فرمائیے عافیت ایمان والی موت نصیب فرمائیے گا اور عافیت کے ساتھ حشر کا معاملہ فرما کر بلا عذاب بلا حساب جنت الفردوس نصیب فرما دیجئے یا اللہ پاک جو لوگ فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما دیجئے تمہارے والدین مشائخ فاضلہ کی صحت عمر برکت پیدا فرما دیجئے جو فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما دیجئے یا اللہ پاک پوری مسلم امہ پریشان ہے پوری مسلم امہ پہ رحمت والی نظر ڈال دیجئے یا اللہ پاک اپنی رحمت سے یہ باتیں سمجھا دیجئے جو آپ نے قرآن میں ہمیں بتائی ہیں یا اللہ اپنی رحمت والی نظر ڈال دیجئے یا اللہ پاک یا اللہ پاک کسی نبی نے نہیں آنا یا اللہ پاک اپنی رحمت سے یا اللہ آپ کی اعمال کی اصلاح فرما دیجئے یا اللہ پاک جو خیریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی وہ خیریں نصیب فرمائیے جن شرور کی سے پناہ مانگی شرور سے پناہ نصیب فرمائیے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ حکیم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وبرحمتہ اللہ.